سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائے عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، تیرا ذرہ غم اگر ہاتھ آئے۔ جو وسعت میں عرض و سما کے نہ آئے، جو وسعت میں عرض و سما کے نہ آئے، کرم ہے میرے دل کو مسکن بنائے، کرم ہے میرے دل کو مسکن بنائے، جو وسعت میں عرض و سما کے نہ آئے، کرم ہے میرے دل کو مسکن بنائے۔ اگر صاحب عرش جلوہ دکھائے، اگر صاحب عرش جلوہ دکھائے، تو سینے میں پھر کون دل لب نہ پائے، تو سینے میں پھر کون دل لب نہ پائے۔ اگر صاحب عرش جلوہ دکھائے، تو سینے میں ان کی خلش میں ہوں اب محو لذت، میں ان کی خلش میں ہوں اب محو لذت، جو چاہے وہ اب میری محفل میں آئے، جو چاہے وہ غم جس پہ قربان ہو دونوں عالم، وہ غم جس پہ قربان ہو دونوں عالم، وہی چاہتا ہوں وہی ہاتھ آئے، وہی چاہتا ہوں وہی ہاتھ جس پہ قربان ہو دونوں عالم، وہی چاہتا ہوں وہی ہاتھ آئے۔ نہ چھیڑو کسی غم کے مارے ہوئے کو، نہ چھیڑو کسی غم کے مارے ہوئے کو، دکھے دل کو ناحق کوئی کیوں ستائے، ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے، ہو آزاد فوراً غم دو جہاں سے، تیرا در رہے غم اگر تیرا در آئے، غم اگر ہاتھ آئے، ہوا آزاد فوراً غم دو جہاں سے، تیرا در آئے غم اگر ہاتھ آئے۔ میرا وقت کیا یہ کس نے تجلی کے پردے اٹھائے، میرا وقت کیا آ گیا واپسی کا، یہ کس نے تجلی کے پردے اٹھائے رہے عشق میں خاک بن کر کے آؤ رہے عشق میں خاک بن کر کے آؤ محروم ہے جو یا سر اٹھائے وہ محروم ہے جو یا سر خاک بن کر کے آؤ محروم ہے جو یہاں سر اٹھائے جسے چاہیے ملک عشق حقیقی جسے چاہیے ملک عشق حقیقی کسی اہل دل کسی اہل دل سے وہ دل کو لگائے جسے چاہیے ملک عشق حقیقی کسی اہل دل سے وہ دل کو لگائے عجب کیا کہ آئے کبھی وقت ایسا عجب کیا کہ آئے کبھی وقت ایسا کرم کو ایک دن میرے پاس لائے کرم کو ایک دن میرے پاس لائے عجب کیا کہ آئے کبھی وقت ایسا کرم میرے پاس لائے یہ گل اور بلبل کے قصے نہیں ہے یہ گل اور بلبل کے قصے نہیں ہے میری آہ دل ہے یقین جس کو آئے میری آہ دل جس کو آئے یہ گل اور بلبل کے قصے نہیں ہے میری آہ دل ہے یقین جس کو آئے تب عشق سے جب تجھے آگئی تھی تب رگ میں کیوں تو نے نشتر لگائے میری رگ میں کیوں تو نے نشتر لگائے تب عشق سے جب تجھے آ گئی تھی میری رگ میں کیوں تو نے نشتر لگائے تیرے غم کی طالب ہے پروانہ فطرت تیرے غم کی طالب ہے پروانہ فطرت مگس کو مگر یہ کہاں راس آئے مگس کو مگر یہ کہاں راس آئے
پروانے کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ انجام کی پرواہ کیے بغیر آگ پر فدا ہو جاتا ہے آگ میں جل جاتا ہے اور مگس مکھی کو کہتے ہیں جو غلاظت پہ بیٹھتی ہے یعنی گناہوں کے ارتکاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے غم کو اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل نہیں کیا جاتا پروانہ ہے کہ جو انجام کو نہیں دیکھتا ہے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے تاب منزل لوٹ آئے لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے. یہ دیوانوں کا، دیوانہ پن کا کام ہے شریعت میں. دیوانہ پن یعنی شریعت کے احکام پر عمل کرنے میں کیوں اور کیا اور چون و چرا نہ کرنا اور اگر مگر نہ لگانا. بس جہاں دیکھا کہ شریعت کا حکم اس موقع کا یہ ہے، پروانہ وار اس پر فدا ہو جانا، اس پر عمل کرنا، یہ پروانہ فطرت ہے. اور جو اگر مگر لگاتا ہے، کچھ دنیا بھی نبھاتا ہے، وہ گناہوں میں منکرات میں پڑ جاتا ہے، اس کو پھر یہ غم ہاتھ نہیں آتا. یہ مکھیوں کا غلاظت پہ بیٹھنے والی یعنی گناہوں کے اندر ملوث لوگوں کا جو ہے یہ ان کا نصیبہ نہیں ہے، اللہ کا غم ان کو ہاتھ آئے. تاب منزل صرف دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے.
تیرے غم کی طالب پروانہ فطرت، مگس کو مگر یہ کہاں راس آئے. عجب درد میں ان کی لذت ہے اختر، عجب درد میں ان کی لذت ہے اختر، مبارک جسے ان کا غم ہاتھ آئے، مبارک جسے ان کا غم ہاتھ آئے. عجب درد میں ان کی لذت ہے اختر، مبارک جسے کا غم ہاتھ آئے، مبارک جسے ان کا غم ہاتھ آئے. اگر صاحب عرش جلوہ دکھائے تو سینے میں پھر کون دل نہ پائے.
ختم قرآن پاک تراویح میں، اس سے متعلق تحفہ رمضان جو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات سے استفادے کی کتاب ہے، اس سے کچھ پڑھ کر سنا جا رہا ہے. فرمائے کہ رمضان میں بعض لوگ مسجد کو تماشا گاہ بنا دیتے ہیں، جس کی کراہت حدیث شریف میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البتہ تم مسجدوں کو اس طرح مزین اور آراستہ کرو گے جیسا کہ یہود و نصارہ نے کیا تھا. آج کل عام طور پر مسجدوں کو آراستہ کیا جاتا ہے، خصوصاً ختم قرآن کے روز یا 12 ربیع الاول کے موقع پر مجالس اسلامیہ کو آرائش اور زیبائش سے تھیٹر کی طرح بنا دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دوسری قوموں کے مقابلے میں ہم کو ان سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے. حضرات، آپ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پیروی کیجئے اور کفار کا یہ نفسانی مقابلہ چھوڑ دیجئے. یہود اپنی زینتیں دکھلائیں، نصارہ اپنی زینتیں دکھلائیں، اور ایک مسلمان پھٹا ہوا کرتا پہن کر نکلے گا تو خدا کی قسم صبر کی رونقوں کو مات دے گا. خدا نے آپ کو وہ حسن دیا ہے کہ آپ کو زینت کی حاجت ہی نہیں. اسلامی مجلس کے لیے یہ حسن و شرف کیا کم ہے کہ وہ حقیقی اسلام کی طرف منسوب ہے. اسلامی مجلس ایسی ہونی چاہیے کہ دور سے دیکھ کر خبر ہو جائے کہ یہ اسلامی مجلس ہے، یہ کسی ناچ رنگ کی محفل یا تھیٹر یا سرکس کا اسٹیج نہیں ہے. اسلامی مجلس باہر سے بالکل سادہ ہو، اندر پہنچو تو صحابہ کا رنگ جھلکتا ہو. یہ نہ ہو کہ بازاری عورتوں کی طرح گلے میں پھولوں کے ہار پڑے ہوں، لباس نہایت پرتکلف اور ایک ایک چیز اور ہر ہر ادا سے رؤسا کا سا تکبر نمایاں ہو اور حقیقت کا کچھ پتا بھی نہیں. صحابہ کے طرز کو دیکھیے، مدینے کی سادی مسجد میں پھٹی ہوئی بوریوں پر بیٹھے ہیں اور حوصلہ اس قدر بلند ہے کہ سلطنت روم و فارس جو دنیا کی عظیم و شان سلطنتیں تھیں ان کا فیصلہ کر رہے ہیں، اور سب خوف زدہ ہیں کہ دیکھیے یہ بوریا نشین ہماری قسمت کا کیا فیصلہ کرتے ہیں. سارا جہاں لرزاں ہے کہ یہ پھٹے کپڑے پہننے والے کیا کریں گے. حضرات، یہ نمونہ تھا کام کرنے والوں کا. یہ فیشن، یہ وضع اور یہ شان و شوکت ان حضرات میں کہاں تھی؟ اگر واقعی کام کرنا ہے تو کسی چیز میں شان و شوکت کا خیال مت کرو بلکہ اسلامی اصولوں کا خیال کرو۔ رمضان میں مسجد میں روزانہ اور خصوصاً ختم کے روز کثرت سے روشنی کرنے اور سجاوٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں بہت سے مکروہات ہیں۔ اول، اسراف یعنی فضول خرچی، کہ اس قدر تیل بتی یعنی بجلی وغیرہ مفت ضائع ہوتی ہے، اگر یہی رقم مسجد کے کسی کام میں مثلاً رسی، ڈول، فرش، لوٹے وغیرہ میں صرف کی جائے تو کس قدر مدد پہنچے، اور اسراف کا حرام ہونا قرآن پاک میں آیا ہے۔ اگر روشنی کرنے والوں کی نیت وہی ناموری شہرت دکھاوے کی ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے ایسا اہتمام کیا، اکثر روشنی کرنے والوں کی نیت وہی ناموری اور شہرت اور دکھاوے کی ہوتی ہے کہ فلاں شخص نے ایسا اہتمام کیا۔ مسجد تماشا گاہ بنتی ہے، عبادت گاہ کو تماشا گاہ بنانا کس قدر بری بات ہے۔ نمازیوں کی توجہ اسی کی طرف ہو کر رہ جاتی ہے، نماز میں خیال بھی بٹتا ہے، نماز میں خشوع و خضوع فرض ہے، جو چیز خشوع میں خلل انداز ہوگی بے شک مذموم ہوگی۔ خصوصاً مہتمم یعنی انتظام کرنے والے کی طبیعت تو بالکل اسی میں مشغول رہتی ہے کہ فلاں چراغ یا بلب بجھتا ہے یا بھڑکتا ہے، فلاں کو کم کرنا چاہیے، نماز خاک نہیں۔ یہ ایک بدعت ہے کہ ختم کے روز چراغوں کی کثرت اور مسجد کی سجاوٹ، اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس میں اسلام کی شوکت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رمضان ہی میں شوکت اسلام کی ضرورت ہے یا باقی تمام مہینوں میں بھی ہے؟ تو ہمیشہ بہت سے چراغ جلائے کیجیے، یا یوں کہیے کہ اور دنوں میں اسلام کے چھپانے کا حکم ہے۔ خوب جان لیجئے، اسلام کی شوکت اعمال صالحہ ہی میں ہے۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنا ہوگا کہ جس وقت ملک شام گئے ہیں اور نصارہ کے شہر کے پاس پہنچے تو کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے تھے، اونٹ کی سواری تھی، اس پر بھی خود سوار نہیں تھے، غلام سوار تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یہاں اظہار شوکت کا موقع ہے، کم سے کم گھوڑے پر سوار ہو جائیے۔ آپ نے بہت اصرار کے بعد منظور کر لیا۔ جب سوار ہوئے تو گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا، آپ فوراً اترے کہ اس سے نفس میں عجب پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا پاکیزہ نفس تھا، اپنے قلب کا ہر وقت خیال رہتا تھا، اور اظہار شوکت کے جواب میں فرمایا کہ ہم وہ قوم ہیں کہ اسلام ہی سے ہماری عزت ہے۔ چراغوں سے کہیں شوکت ہو سکتی ہے؟ اسلام کی شوکت تو اسلام ہی سے ہے۔ اسلام کو کامل کرو۔ میں کہتا ہوں کہ اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھو کہ اگر اور کوئی شخص تمہارے علاوہ مسجدوں کی زینت کرے تو تمہیں ویسے ہی خوشی ہوگی جیسی کہ اس بات سے ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے خرچ یا اہتمام سے زینت کی ہے۔ غور کیجئے کہ اتنی نہ ہوگی، بس معلوم ہوا کہ صرف اپنا نام جتانے کے لیے، ورنہ اظہار شوکت دونوں حالت میں برابر تھا۔ ختم کے روز اکثر مسجدوں میں معمول ہے کہ شیرینی تقسیم ہوتی ہے، ہرچند کہ قرآن مجید کا ختم ہونا بہت بڑی نعمت ہے جس کے شکریہ اور خوشی میں کوئی چیز تقسیم کرنا اچھی بات ہے، مگر اس میں بھی بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ چونکہ اس کا عام رواج ہو گیا ہے، حتیٰ کہ اگر شیرینی تقسیم نہ ہو تو عام طور پر لوگ ملامت اور طعن کرتے ہیں، اس لیے تقسیم کرنے والوں کی نیت اکثر اچھی نہیں رہتی، صرف الزام سے بچنے کے لیے مجبوراً تقسیم کرتے ہیں، خواہ گنجائش ہو یا نہ ہو۔ بعض اوقات سوچنا بھی پڑتا ہے، مگر پھر یہی خیال ہوتا ہے کہ بھلا کیسے تقسیم نہ ہو، لوگ کیا کہیں گے، اور ریا اور تفاخر کا حرام ہونا اور ریا اور فخر کے لیے جو فعل ہو اس کا معصیت ہونا سب کو معلوم ہے۔ اکثر جگہ چندے سے شیرنی آتی ہے اور محلے والوں اور نمازیوں سے زبردستی چندہ لیا جاتا ہے، اور یہ بھی جبر ہی ہے کہ ان کو مجمع میں شرمندہ کیا جائے کہ ایسا شخص چندہ مانگے جس کی وجاہت اور روگ کا اثر پڑے، چونکہ حدیث میں وارد ہے کہ کسی مسلمان کا مال اس کی دلی مرضی کے بغیر حلال نہیں، اس لیے ایسے چندے سے جو چیز خریدی جائے گی سب ناجائز ہے۔ اس روز مٹھائی کے لالچ سے ہر طرح کے لوگ مسجد میں بھر آتے ہیں، بے نمازی، ننگے پیر، بچے جن کی ناپاکی کا بھی کچھ اعتبار نہیں، وہ سب پوری مسجد اور مسجد کے فرش کو ملوث کرتے ہیں، اور شور و غل اس قدر ہوتا ہے کہ نمازیوں کو تشویش ہوتی ہے اور سب کی نماز خراب ہوتی ہے۔ مجمع کو سنانے کے لیے خود حافظ صاحب اس روز خوب بنا بنا کر پڑھتے ہیں، ریا کا مضموم ہونا سب جانتے ہیں. پھر تقسیم کے وقت جو کچھ دھول دھپا شور و غل گالی گلوچ ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے. میرے بھی بچپن میں مسجد میں ختم ہوتا تھا, ہمارے محلے کی مسجد میں, تو ان کے یہاں تو ان چیزوں کا ضروری اہتمام کیا جاتا تھا. اس زمانے میں اس قدر جو آج کل رسم و رواج ہے اتنا ضروری بنا لیا گیا, اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. لیکن پھر بھی بہرحال یہ سب باتیں جو لکھی ہیں وہ سب ہم نے اپنے بچپن میں آج سے 50-60 سال پہلے یہ سب دیکھی ہیں ہم نے. اس وقت سے یہ خرابیاں, اور یہ تو حکیم الامت کے ملفوظات ہیں تو اس سے بھی پہلے کی یہ خرابیاں موجود ہیں کہ وہ تقسیم جب جس دن ختم قرآن کا موقع ہوتا تھا تو واقعتاً اگرچہ اصل تراویح میں مشکل سے 1.5 صف ہوتی تھی وہاں اس مسجد میں, تو لیکن ختم کے دن جو ہے پوری مسجد بھری ہوئی تھی, جبکہ اس مسجد میں کم سے کم کچھ نہیں تو 1500 آدمیوں کی گنجائش تھی. بہت شاندار عالی شان مسجد بنی ہوئی آج بھی ہے وہاں, تو اس میں 1000 کے قریب تو آئی جاتے تھے لوگ بھی اور بچے بھی, اور بچوں کی کثرت ہوتی تھی, بچوں کی صفیں زیادہ ہوتی تھیں. اور اس صفیں بھی کیا ہوتی تھیں کہ وہ شروع میں تو 3-4 صفیں ہوتی تھیں اور اس کے بعد بقیہ جتنے بچے ہوتے تھے وہ گلی میں ڈنڈے بجا رہے ہیں, پتھر پھینک رہے ہیں, کچھ کر رہے ہیں اور شور شرابہ کر رہے ہیں, اور جہاں مقتدیوں نے نیت باندھی اسی وقت جو ہے بچے چیخنا پکارنا شروع کر دیتے تھے, اور جیسے ہی سلام پھرنے والا ہوتا تھا تو فوراً بالکل بھولو بادشاہ کے پیچھے دوزانہ ہو کے بیٹھ جاتے تھے. تو پھر اس کے بعد پھر جیسے ہی نیت باندھی پھر وہی شور غل غلغا پاڑا, یہ ختم والے دن ہوتا تھا. اور جب شروع ہوتی تھی تراویح تو وہاں بس مشکل سے 1.5 صف, شروع میں 2-2.5 صف ہوتی تھی, پھر وہ کم ہوتے ہوتے 1.5 صف رہ جاتی تھی. اور پھر جب مٹھائی کی تقسیم کے وقت تو پھر کچھ نہ پوچھی کیا ہوتا ہے, وتر کے بعد مٹھائی تقسیم ہوتی تھی اور ڈبے لے کر جو ہے اس میں اس زمانے میں ربر بینڈ لگائے جاتے تھے, تو بچے جیسے ہی مٹھائی تقسیم ہوتی ہے بچے سب ربر بینڈ ٹک ٹک کر کے بجا رہے ہیں, پوری مسجد کے اندر ربر بینڈ کی آواز گونجتی تھی. اب کہاں تک وہ بےچارے کس کس بچے کو پکڑیں, کس کس بچے کو سمجھائیں, ٹھیک ٹھاک بچے 300-400 بچے ہوتے تھے, اور مٹھائی تقسیم کرنے والے کی تو کپڑے بھی پھٹ جاتے تھے اور اس کا حلیہ بالکل تبدیل ہو جاتا تھا کہ اس کو پہچاننا مشکل ہے کہ کون ہے, ٹوپی غائب, کپڑے ادھر ادھر, بے حلیہ ہو جاتا تھا. اور ایک ایک بچہ بعد میں جب یہ مٹھائی کی تقسیم کے بعد باہر نکلتے تھے تو میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں بھی شامل تھا, چھوٹا سا تھا میں, تو اس وقت یہ آپس میں کمپٹیشن ہوتا تھا کہ تو نے کتنے ڈبے لیے, اس کو کہتا میں نے اتنے لیے, تو وہ بتا رہا تھا میں اتنے ڈبے لیے, اور یعنی دھوکہ دے کے مٹھائی والے سے مٹھائی لے لیتے تھے اور پھر ایک دوسرے پہ فخر کرتے تھے. تو یہ انجام ہوتا ہے مسجد کے, سب ادب جاتا رہتا ہے اور مسجد کا تقدس بھی جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. الغرض مٹھائی میں کبھی جبر ہوتا ہے کبھی تفاخر ہوتا ہے, اور اس کا امتحان یوں ہو سکتا ہے کہ اگر درمیان نماز میں آدمی زیادہ جمع ہو جائیں تو مٹھائی کی فکر پڑ جاتی ہے نمازیوں کو بھی اور انتظام کرنے والوں کو بھی. انتظام کرنے والوں کو تو اپنی عزت کی فکر پڑ جاتی ہے, یہ بھی منظر میں نے دیکھا ہوا ہے کہ واقعی وہ جو اندازے لگاتے ہیں کہ اتنے لوگ ہوں گے اس سے 1.5 گنا زیادہ تو ہوتے ہی ہوتے تھے, اب ان کو جو ہے آپس میں وہ میں نے بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ اب کیا ہوگا, مٹھائی کیسے تقسیم ہوگی. اور نمازیوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اب ایک ہی بتاشا ملے گا, خشوع تو کوسوں دور ہو گیا. اس کے علاوہ اکثر بے نمازی آتے ہیں اور تعجب نہیں کہ ان میں بعض ناپاک بھی آتے ہوں اور پھر باتیں کرتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, لغویات پکتے ہیں, مٹھائی کیا آئی کہ اتنے گناہ چپکا لائی. فرمایا کہ اگر تم کو قرآن شریف ختم ہونے کا شکریہ ادا کرنا ہے تو گھر جا کر اور مٹھائی منگا کر سب کے یہاں حصہ لگا کر بھیج دو. کتنا مشکل کام ہے, لیکن یہ کہ اخلاص اس میں زیادہ ہے لیکن کوئی کرتا نہیں ہے. اگر تم کو قرآن شریف ختم ہونے کا شکریہ ادا کرنا ہے تو گھر جا کر مٹھائی منگا کر سب کے یہاں حصہ لگا کر بھیج دو, مسجد میں تقسیم نہ کرو, اور ایسے ہی بڑے خرچ کرنے والے ہو تو اناج اور غلہ تقسیم کر دو, روپیہ تقسیم کر دو, بکرا گائے ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دو, مٹھائی ہونا فرض نہیں ہے. فرمایا کہ ہم نے ایک مرتبہ اپنے ختم قرآن کے شکریہ میں کباب تقسیم کیے تھے اور تقسیم کا وقت بھی بدل دیا, افطار کے وقت تقسیم کر دیے تھے. ایک قاری صاحب تھے, وہ ختم قرآن کے موقع پر گوشت روٹی کی دعوت کیا کرتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان مولویوں نے سب خرچ بند کر دیے, صاحب و خرچ کو کون بند کرتا ہے, میں نے تو خرچ کی صورتیں بہت سی بتلا دیں، مٹھائی کو جو منع کیا جاتا ہے وہ منکرات کی وجہ سے روکا جاتا ہے۔ یہ جو صاحب ملفوظات، جو ملفوظات کو جنہوں نے اکٹھا کیا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ احقر کو 28 رمضان کو تھانہ بھون حاضر ہونے کا موقع ملا۔ غالب خیال یہ تھا کہ قرآن پاک ختم ہو گیا ہوگا، کیونکہ اکثر جگہ 27ویں کو ختم ہو جاتا ہے۔ نیز مسجد کی کسی حیثیت کے جماعت میں معمول کے خلاف کوئی تبدیلی نہ تھی، اور اس کے خلاف کا خیال بھی نہ ہوا، اور اتفاق کی بات کہ حضرت نے تراویح بھی سورہ والضحا سے شروع کی، اس سے اور یقین ہو گیا کہ ختم قرآن پاک ہو گیا ہوگا، کیونکہ قرآن ختم ہونے کو جانے کے بعد اکثر والضحا سے پڑھتے ہیں۔ لیکن جب حضرت نے سورہ اقرا بسم اللہ کے ساتھ پڑھی تو خیال ہوا کہ آج ہی ختم کا دن ہے، کیونکہ پورے قرآن پاک میں تراویح کے دوران ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنا آواز کے ساتھ وہ ضروری ہے۔ تو جب بسم اللہ پڑھی آواز کے ساتھ، تب ان کو معلوم ہوا کہ ابھی ختم نہیں ہوا، آج ہے ختم، یہ 28ویں شب کی بات ہے۔ چنانچہ یہ خیال صحیح نکلا۔ ختم کے بعد دعا مانگی گئی، مگر اس میں معمول سے کوئی خاص زیادتی نہ تھی۔ سردی کا موسم تھا، نماز مسجد کے اندر کے حصے میں ہوتی تھی، سوائے اس ایک چراغ کے جو روز جلتا تھا، دوسرا چراغ بھی نہ تھا۔ نہ جماعت میں آدمی زیادہ تھے، نہ مٹھائی بٹی، اور نہ کوئی خاص بات ایسی ہوئی جس سے ظاہر ہو کہ آج ختم ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دے دیجیے کہ تھوڑی مٹھائی بانٹ دوں۔ فرمایا، آج نہیں، اگر آپ کا بہت جی چاہے تو کل کو بانٹ دینا۔ نہ اجوائن وغیرہ پر دم کیا گیا، حضرت نے اس کو بالکل حذف فرما دیا، اب لوگ لاتے ہی نہیں۔ نہ حضرت نے قل ہو اللہ 3 بار پڑھی، البتہ دوسری رکعت میں مفلحون تک پڑھا۔ اب بھائی ذرا سا اپنا سبق میں دہرا لوں، بہت بہت دن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مرشد رحمت اللہ علیہ کی جو 4 بنیادی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سب دوستوں کو پورا پورا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بار بار عرض کرتا ہوں کہ اصل تو یہ باتیں اس کو نافع ہوتی ہیں جس کو یہ یقین ہو کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور ہمیشہ کے لیے جانا ہے، اور حساب کتاب ہونا ہے، اور اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ملنا ہے، اور خدا نہ خواستہ برے اعمال کیے تو اس کا برا بدلہ ملنا ہے۔ جب تک یہ یقین پیدا نہ ہو، یہ باتیں سر سے گزر جائیں گی، دل میں نہیں اتریں گی۔ جس کو فکر ہو، دھن ہو اور دھیان ہو اللہ تعالیٰ کا، اور جیسا کہ آج پڑھا بھی ہے، ولی من خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرا تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو اول بات اس بات کا یقین ہونا، دل میں اتر جانا کہ ہم نے دنیا سے ایک دن جانا ہے، اور ہمیشہ کے لیے جانا ہے، اور پھر وہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم مر گئے تو بس مر گئے، ہماری کہانی ختم، بلکہ مرنے کے بعد اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ فرمایا کہ دنیا ایک سایہ ہے اور آخرت حقیقت ہے، تو حقیقت کو پکڑ لو، سایہ خود بخود ساتھ میں آئے گا۔ یعنی ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر کر لیں، اللہ کو منانے کی، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی فکر کر لیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا ہمیں خود ہی دے دیں گے۔ دنیا کی تمام نعمتیں، دنیا کی تمام نعمتیں غلام بن کر ہمارے قدموں میں لوٹیں گی۔ تو ایک کام کو ہم کر لیں، اور ایک فکر کو ہم پال لیں کہ ہم دنیا میں جو آئے ہیں تو خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، بس یہ کام ہے ہمارا، یہ ہمارا مقصود زندگی ہے۔ باقی جتنے ذرائع زندگی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود عطا فرما دیں گے، اور اس میں اصلی کام یہ کرنا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، اپنے نفس کی خواہشات کے خلاف چلنا، در حقیقت یہی اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا ہے، یہی اسی میں اللہ کی رضا ہے کہ تم اپنے نفس کے خلاف چلو تو ہم تمہیں مل جائیں گے، ہماری خوشنودی تمہیں مل جائے گی۔ چاہے وہ عبادات ہو، چاہے گناہ سے بچنا ہو، عبادات میں بھی یہی مقصود ہے، اور گناہ سے بچنے میں بھی یہی مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اور دونوں کاموں کے اندر نفس کے خلاف جنگ ہے۔ در حقیقت سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ نفس کے خلاف جنگ کا ہی ہے، کہ نفس کے خلاف جنگ کرنی ہے، کہ نفس چاہتا ہے کہ آرام سے سوتے رہو، اور اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اب نفس سے جنگ کرنی ہے کہ نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، اب ہمیں کھڑے ہونا ہی ہے، وضو کرنا ہی ہے، نماز کو جانا ہی ہے، نفس کو اس بات کا پابند کرنا۔ بالکل اسی طرح تمام طاعت کا معاملہ ہے کہ جس طاعت کا جی نہ چاہے نفس کو پابند کر کے اس طاعت کو بجا لانا، اور جس گناہ کا تقاضا نفس کرے اس گناہ نفس کا مقابلہ کر کے اس گناہ سے بچ جانا۔ تمام کی تمام شریعت جو ہے اس کا جو بنیاد ہے وہ صبر ہے، طاعت پر بھی صبر ہے اور گناہوں سے بچنے میں بھی صبر ہے، صبر ہی صبر ہے کل کا کل جوش۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ تواصی بھی صبر جو ہے وہ طاعت کے اندر بھی ہے اور گناہوں سے بچنے میں بھی ہے۔ تو بھائی گناہوں کی تو ایک بڑی فہرست ہے، اور تمام کے تمام گناہوں کو چھوڑنا ہم پر فرض ہے۔ یہ نہیں کہ ہم زمانے کا بہانہ کر دیں، معاشرے کا بہانہ کر دیں کہ یہ وہ زمانہ نہیں۔ بعضے جو ہے کہیں پہ ماں باپ دین پر چل رہے ہیں، اولاد کو دین پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہیں اولاد، عجیب بات ہے کہ اولاد دین پر ہے اور ماں باپ بددین ہوئے ہوئے ہیں، بے حیا ہوئے ہیں، بے غیرت ہوئے ہوئے ہیں، کہ اپنے بچوں کو بے پردہ پھرا رہے ہیں اور بچوں کو ایسی یہ آلات اسمارٹ فون اور کیبل کے اندر انہوں نے ایسا لگایا ہے کہ دنیا بھی برباد ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں شاباش ہے ان کی جہالت پہ کہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھی برباد ہو رہی ہے۔ کچھ تو حاصل ہوتا تو ہم کہتے کہ اچھا آپ دنیا پہ گر پڑے، لیکن یہ اسمارٹ فون اور کیبل تو وہ بربادی ہے، وہ آگ ہے جس نے ہماری دنیا کو بھی بالکل برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ دنیا کے بھی قابل ہمارے بچے نہیں رہے، ہم بچے کیا بڑے بھی نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عقل کی آنکھیں، دل کی آنکھیں کھول دے۔ تو بعض جگہ یہ ہو رہا ہے کہ ماں باپ دین پر چل رہے ہیں، بچوں کو چڑھانا چاہ رہے ہیں، بچے ماں باپ کو کہتے ہیں کہ آپ تو بڈھے ہو گئے، آپ کس زمانے کے باتیں کرتے ہیں، یہ زمانہ وہ نہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ ایسے آدمی کو توبہ کرنا چاہیے جو یہ کہے کہ یہ زمانے کی باتیں نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ تو جملہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ قرآن پاک اور اللہ کے رسول قیامت تک کے لیے آئے ہیں، ان کی ہر ہر بات پر قیامت تک عمل کرنا ہر انسان پر فرض عین ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کمزوری کا زمانہ ہے تو بھائی آپ نفل عبادت کم کر لیں، اس میں گنجائش ہے کہ آپ جتنی چاہے کم کر لیں۔ میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ تو یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اگر ایک آدمی ایک گناہ بھی نہ کرے، نفل ایک بھی نہیں پڑھ سکتا، ذکر اذکار بھی نہیں کر سکتا، اللہ اللہ بھی نہیں کر سکتا، نوافل عبادات نہیں کر سکتا، صرف فرائض واجبات اور سنت موقعہ کو ادا کرتا ہے، لیکن یہ اس کے اندر ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر گناہ سے جو ہے وہ ہمت کر کے بچ جاتا ہے، گناہ نہیں ہونے دیتا، تو یہ شخص اس زمانے کا سب سے بڑا ولی ہے۔ تو یہ کمزوری تو مانی جائے گی کہ بھائی جسم کمزور ہے، ہم تہجد میں نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم تلاوت زیادہ نہیں کر سکتے، ہم ذکر اذکار زیادہ نہیں کر سکتے، ہم استغفار بھی زیادہ نہیں کر سکتے، تھوڑی سی کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو گنجائش ہے اس میں کہ آپ بھلے ایک بھی نفل نہ پڑھیے، بھلے ایک بھی اللہ اللہ کی تسبیح نہ کیجیے، لیکن اس بات میں کوئی گنجائش نہیں کہ ایک گناہ میں بھی مبتلا ہو جائیے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم گناہ تو کریں گے، زمانہ وہ نہیں۔ تو یہ بھائی یہ چیز شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ انسان اللہ کی معمولی نافرمانی میں بھی مبتلا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے عائشہ، ہر نیکی نیکی کو کھینچتی ہے، مفہوم ہے حدیث پاک کا، اور ہر گناہ گناہ کو کھینچتا ہے، اور ہر نیکی، ایک معمولی نیکی بھی انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، اور ایک معمولی گناہ بھی انسان کو جہنم میں داخل کرا سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ بات بہت ہی غور و فکر کی ہے، اور افسوس ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر رکھا ہے کہ آج تو عیش سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے۔ یہ بہت ہی اس قسم کے جو اشعار ہیں، اس قسم کے جو باتیں ہیں، یہ محض دنیا داری کی باتیں ہیں، عیش و عشرت کی باتیں ہیں، اور یہ بالکل ہی شریعت کے خلاف بات ہے کہ آج تو عیش سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے۔ کہ آپ جب مر جائے گا تو مدد کی ضرورت پڑے گی تو کس کو پکارے گا؟ اللہ ہی کو پکارے گا۔ وہاں یہ دوست یار اور معاشرے والے اور دفتر والے اور رشتہ دار اور بیوی بچے ہرگز ہرگز کام نہ آئیں گے، بلکہ پہچانیں گے بھی نہیں ہم کو کہ یہ ہمارے وہی ماں باپ ہیں جو ہماری خاطر سے یہ گیلی جگہ پہ سو جاتے، ہم کو خشک جگہ پہ سلاتے، اور آپ خود بھوکے رہ جاتے، ہم کو کھلاتے۔ اور ہم پر اپنے جان و مال سے فدا تھے. یہ وہی ماں باپ ہیں جو آپ آج ہمیں پہچان بھی نہیں رہے, اتنی محبت کرتے تھے. ہر روز جو ہے کچھ نہ کچھ گھر کے لیے لے کے آ رہے ہیں, بچوں کے لیے لا رہے ہیں, کھلونے لا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں. اس طرح پالا ہم کو, آج یہ ہم کو پہچان بھی نہیں رہے, ایک دوسرے کو نہیں پہچانیں گے. تو یہ بہت بری بری باتیں یہ دنیا دار شاعروں کی ہم نے سیکھ رکھی ہیں, اور یہی ہم نے اس کو اپنا مقصود بنا لیا کہ جب مریں گے جب دیکھی جائے گی. مرنے کے بعد تو پھر وہ دیکھو گے جو خدا اور رسول نے کتابوں میں نازل کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حالات بتلا دیے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. مرنے کے بعد انسان بالکل بے بس ہوگا, بالکل بے بس. یہاں تک کہ اگر دونوں جہان کی دولت بھی اللہ کے حضور حاضر کر دیں اس وقت کہ یا اللہ اس کو قبول کر لیجئے اور ہمیں دوزخ سے نجات دے دیجئے, تو اللہ کی تو بنائی ہوئی ساری یہ مخلوق ہے, اللہ تو ان خزانوں سے بے نیاز ہیں, اور اللہ تعالیٰ وہ لے کر کیا کریں گے. اللہ تعالیٰ کے کوئی حاجت مند ہے نعوذ باللہ کہ وہ دولت لے کے آمادہ ہو جائیں گے. پھر تو بھائی ہمارے یہ نام اعمال میں جیسے اعمال ہوں گے وہی ہماری رہنمائی کریں گے. اگر یہ اعمال اچھے ہوں گے تو یہ نور کی شکل میں ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے پل صراط میں بھی کام آئیں گے, اور جس قدر نور ہوگا ہمارے پاس اعمال صالحہ کا اس قدر جلدی ہم پل صراط سے پار ہو جائیں گے. یہ نور ہماری رہنمائی جنت تک کرے گا, اور خدا نہ خواستہ اگر یہ نور پھیکا رہا اور اس میں ہمارے اعمال سیئہ کا پلہ بھاری ہو گیا اور فیصلہ ہمارے خلاف ہو گیا, تو خدا نہ خواستہ اسی پل صراط میں سے ہم کٹ کٹ کر جہنمی جو ہے جہنم کے اندر گر جائیں گے. وہاں کیا دیکھی جائے گی, یہ سب دیکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں برے انجام سے بچائے, اور برے انجام دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, اور اس دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ہمیں جی جان سے اپنی ذات عالی پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طریقے سے صدق دل سے چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. جو گناہ کر رہا ہے, چھپ کے کر رہا ہے, چوری چوری کر رہا ہے یا ٹھٹائی کے ساتھ کر رہا ہے, دونوں نقصان میں ہیں. کہ جو آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں چھپ کر گناہ کر رہا ہوں تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. تو میرے عزیز اور دوستوں, میرے مرشد رحمت اللہ علیہ نے اور گناہوں کی تو بڑی فہرست ہے, لیکن فرمایا کہ جو آدمی ان چار اعمال پر عمل کر لے گا, چار بڑے بڑے گناہوں سے بچ جائے گا, تو بقیہ گناہوں سے بچنا بھی اس کو بہت ہی آسان نہیں بلکہ مزیدار ہو جائے گا. اس لیے کہ چار گناہ در حقیقت نفس پر بڑے گراں گزرتے ہیں, اور بعض لوگ ظاہر بھی دو گناہ سے بچ جاتے ہیں, داڑھی بھی ہے ماشاءاللہ اور ٹخنا بھی کھلا ہوا ہے, نماز بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن بقیہ جو دو کام ہیں وہ ہیں نظر کی حفاظت, وہ بہت ہی گراں ہو جاتا ہے نفس پر. اگر صحبت اہل اللہ نہ ہو, کسی اللہ والے سے تعلق نہ ہو, اور خوف خدا کو حاصل نہیں کیا, خشیت الہیہ کو حاصل نہیں کیا, اور اللہ کی محبت کو حاصل نہیں کیا, تو یہ گناہ سے بچنا آسان کام نہیں ہے, خصوصاً اس زمانے کے اندر جبکہ یہ آلات گناہ بھی کثرت سے ہمارے پاس ہیں, اور جس میں جو ہے گناہوں کی ایک گندگی کا ایک ڈھیر اس کے اندر جمع ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ ایک تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا مردوں کے لیے واجب ہے, داڑھی کے بچے سمیت دائیں طرف سے بھی ایک مٹھی داڑھی ہو, بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی داڑھی ہو, اور تھوڑی کے نیچے سے بھی ایک مٹھی داڑھی ہو, اور داڑھی کے بچہ جو درمیان میں ہوتا ہے اس کو بھی صاف کرنا جائز نہیں کیونکہ ایک مٹھی نہیں ہوتا. اسی طرح جبڑوں کے دونوں جبڑے جہاں ملتے ہیں اس کے اوپر کے بال صاف کر سکتے ہیں, اس کے نیچے کے بال سب داڑھی میں شمار ہوتے ہیں. تو کنپٹی کی ہڈی سے لے کر اس داڑھی کو شروع کریں تو تمام بال ایک مٹھی ہونے چاہیے, مٹھی اپنی ہو اس طرح سے داڑھی, اور سر پر انگریزی بال نہ رکھیں. ایک صاحب نائجیریا سے یا غالباً کون سے ملک سے آتے تھے افریقہ کے, وہ اس قدر رو رو کے یہ بات کہتے تھے, ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے حضرت رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں, کہ اگر تم نے کسی آدمی کو غیروں کے لباس میں دیکھا, سوٹ بوٹ اور ٹائی میں دیکھا, اس کے انگریزی بال ہیئر اسٹائل کو دیکھا, تو تم اپنے ایمان کی خیر مناؤ کہ یہ بات تمہاری جو ہے تمہارے ایمان کے لیے خطرہ ہے کہ تم غیروں کے لباس کو, غیروں کی وضع قضا کو تم پسند کرو. پسند بھی کرنا جو ہے وہ ایمان, تمہارے اس میں شک ہے کہ تمہارے ایمان میں کوئی خرابی ہے, کیونکہ اللہ کے دشمنوں کے طریقے کو اختیار کرنا یہ تو بہت ہی یعنی اللہ کا غضب مول لینے والی بات ہے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر اپنے تو طریقے بہت ہی کم ہیں، اپنے اسلام کے طریقے بہت کم ہیں اور غیروں کے طریقے بہت زیادہ ہیں، ہر بات میں غیروں کی نقل ہے، بال ہیں تو انگریزی بال ہونے چاہیے کہیں سے کچھ کہیں سے کچھ، اور وہاں کے بھنگی اور چماروں کے جو اسٹائل ہیئر اسٹائل ہوتے ہیں ان کی تصویریں یہاں حجام لوگ لگا دیتے ہیں باہر، اور ان کے جو ہے وہاں کے گانے والے اور فحاشی کرنے والے عیاش قسم کے لوگوں کے جو ہے وہ اسٹائل اور ان کی جیسے کپڑے، ان کی جیسے جینز، ان کی جیسے ٹی شرٹیں، اور ان کے جیسے جو ہے وہ بھنگیوں کی طرح جو یہاں تو بھنگی پہنتے ہیں وہ کنگن لوہے کے عجیب عجیب سے، تو وہ ان کو اچھے لگتے ہیں اور ان کی نقل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دل کی آنکھیں کھول دے اور ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ خوف اور اپنی خشیت سے اور اپنی محبت سے مالا مال فرمائے کہ یہ غیروں کے طریقے اور رسم و رواج میں بھی وہی معاملہ ہے کہ غیروں کے طریقوں کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، حتیٰ کہ ان کے جیسی انگریزی بولنا، ان کے جیسے مٹکنا، ان کے جیسے چٹکنا، یہاں تک کہ ہمارے بچوں نے جو ہے ان کی چیزوں کو اپنایا ہوا ہے. اور بچے کیا بڑے کیا، ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے ہیں بالکل بڈھے ہو چکے ہیں لیکن اسٹائل ان کا دیکھو تو جیسے کیا کہوں میں کہ عجیب، اتنا دکھ ہوتا ہے دل کو کہ یعنی یہ بال سفید ہو گئے لیکن انداز وہی ہے جیسے ابھی 16 سال کے جوان ہیں، اور نیکر پہنے ہوئے اور وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ اور یہ سب کام کر رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو معلوم نہیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، تیرا بچپن یہ پچپن میں مجھے حیرت ہے اے ناداں، تیرا بچپن یہ پچپن میں مجھے حیرت ہے اے ناداں، بڑھاپے میں بھی تیری خوئے تہلانی نہیں جاتی. بالکل ان کو دیکھ کے یہ شعر مجھے یاد آتا ہے، دکھ ہوتا ہے دل کو کہ اب جبکہ چل چلاؤ کا وقت ہے، خدا تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہے، اور ان کا پورا اسٹائل بالکل کافروں والا، بھنگیوں والا اسٹائل، کیا کہوں میں، بس وہ الفاظ کہنا کسی مسلمان کی حقارت کرنا حرام ہے، اس کو حرام سمجھتا ہوں، حرام ہے بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو اس قسم کے حلیے بنانا، کیا بڑا کیا چھوٹا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بڑھاپے میں تو انسان کو فکر ہو جائے آخرت کی کہ بھائی اب ہمارا مرنے کا وقت آ گیا ہے، اب تو ہم سدھر جائیں، تو لیکن یہ اس قدر غفلت ہے خدا تعالیٰ سے اور دین سے اس قدر دوری ہے کہ اولیاء اللہ ہمیں اٹھتے بیٹھتے نہیں، نیک صحبتوں میں اٹھتے بیٹھتے نہیں، انہی لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جو آخرت سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جیسی صحبت ہوتی ہے ویسا ہی اس کا حال ہو جاتا ہے. صحبت صالح تو را صالح کنت، صحبت طالح تو را طالح کنت، یہ برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے چاہے کچھ بھی تم چاہو، لیکن اگر واقعتاً تم عادتاً بری صحبت میں بیٹھتے ہو تو ایک نہ ایک دن تم برے ہی بن جاؤ گے. تم لاکھ سوچو کہ میں ایسا نہیں ہوں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا، یہ کام نہیں کروں گا، لیکن اگر برے دوستوں سے ملنا نہیں چھوڑا، بری بیٹھک نہیں چھوڑی، تو پھر تم ایک دن ویسے ہو ہی جاؤ گے. اور نیک لوگوں میں بیٹھے تو انشاءاللہ تعالی اگر تم نہیں بھی چاہو گے کہ ہم نیک بنے، نہیں بھی چاہو گے کہ ہم اللہ والے بنے، تو بھی تمہیں ایک نہ ایک دن اللہ والے تم بن ہی جاؤ گے اگر اللہ والوں میں بیٹھو گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیز اور دوستو، داڑھی کا حکم تو ہم سب جانتے ہی ہیں، اور ٹخنا کھولنا واجب ہے، ٹخنے کا ڈھانکنا حرام ہے مردوں کے لیے جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں دو حالتوں میں. اوپر سے آنے والے لباس، یعنی کرتا پاجامہ لنگی یا پتلون، جو بھی پتلون وتلون، تو میں حضرت اس لیے بتا دیتے تھے کہ بھائی پتلون تو ایک اپنا فیل ہے کہ انسان غیروں کے طریقوں پہ چل رہا ہے تو وہ بھی غلط، لیکن بھائی جہاں تک مسائل کا تعلق ہے مسئلہ بتا دیا جاتا ہے کہ جو لباس اوپر سے نیچے آ رہا ہے اس سے ٹکنا ڈھانکنا حرام ہے. تو یہ محض نماز کا حکم نہیں ہے، یا یہ نہیں ہے کہ شیخ کی مجلس میں چلے گئے یا دیندار ماحول میں چلے گئے تو وہاں تو ٹکنے اوپر کھول لیے، پاجامے کو اوپر چڑھا لیا، ٹونگ لیا، تو یہ اس میں چوری پتہ چل جاتی ہے. جو آدمی ٹونگتا ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں کہیں ڈھانکتا بھی ہے. تو اپنے کپڑوں کو چھوٹا بنوائیے، ٹکنے سے اوپر اس کا لباس ہو، چاہے وہ پتلون ہو. یہ مسئلے کی وجہ سے بتایا جاتا ہے، یہ نہیں یہ ترغیب دی جاتی کہ آپ پتلون آرام سے پہن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تو بھائی ہر ایک غیر کے طریقے سے اللہ تعالیٰ پوری پوری حفاظت فرمائے. میں تو یہی دل میں سمجھتا ہوں کہ غیروں کا طریقہ اپنانا یا غیروں کے طریقوں کو پسند کرنا ایمان کے لیے زبردست خطرہ ہے، یہ بہت زبردست ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، غیروں کے طریقوں کو پسند کرنا، اپنے محبوب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر غیروں کے طریقوں کو اپنانا، خدا تعالیٰ کے غضب کو مول لینا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو مسئلے کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ چاہے پتلون ہی کیوں نہ ہو لیکن اس سے بھی ٹخنے ڈھانکنا حرام ہے اور اس کو بھی اوپر رکھنا واجب ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ٹخنا ڈھانکنے والے سے محبت نہیں فرماتے, کیونکہ یہ تکبر کی علامات میں سے ہے اور تکبر کرنے والا کبھی بھی اللہ کا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ مردود ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے حفاظت فرمائے. تو داڑھی کا حکم اور ٹخنے کا حکم تو ایک عام سا بہت کثرت سے الحمدللہ لوگ بچتے بھی ہیں اور بیان بھی ہو جاتا ہے, سمجھ میں بھی جلدی آ جاتا ہے. لیکن یہ نگاہ کی حفاظت کا جو حضرت کا تیسرا عمل ہے, یہ تو بھائی بڑا مشکل اس زمانے میں ہوتا جا رہا ہے, ان لوگوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے جو اولیاء اللہ کی صحبتوں میں اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں, زیادہ رہتے نہیں ہیں, پابندی سے آتے نہیں ہیں اور ان سے دلی تعلق نہیں ہے. تو ان لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ صحبت میں آتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, لیکن باہر نکلتے ہی ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ مضبوطی کے ساتھ اولیاء اللہ سے تعلق رکھتے ہیں, اصلاح و تزکیہ نفس کا اور صدق دل سے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ والے بن جائیں اور گناہوں کو چھوڑ دیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان بھی بنا دیتے ہیں اور مزیدار بھی بنا دیتے ہیں. اللہ کے لیے غم اٹھانا ان کو لذیذ ہو جاتا ہے, اپنے دل کو توڑنا ان کے لیے لذیذ ہو جاتا ہے. بس جہاں نامحرم ہو, جہاں نامحرم کے ہونے کا شبہ بھی ہو تو آپ وہاں پر نظر کو نیچے رکھیں. آج کل تو گھر سے باہر کیا, گھر کے اندر بھی نامحرم ہوتے ہیں لیکن گھر سے باہر نکلتے ہی بے پردگی کا ایک سیلاب ہے. بہت مشکل سے 100 میں کوئی ایک یا 200 میں کوئی ایک عورت جو ہے, اگر ریشیو مجھے نہیں معلوم, لیکن کثرت سے بے حیائی اور بے پردگی پھیل رہی ہے. اور خصوصاً جو اب بچے, ہماری اولادیں ہیں, جو بچیاں آ رہی ہیں, وہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اور بری صحبت میں پڑ جانے کی وجہ سے اب لڑکیاں باہر کھیل رہی ہیں, بڑی بڑی لڑکیاں باہر کھیل رہی ہیں. تو ماں باپ سے ہماری بچیاں بھی کہتی ہیں کہ ہم بھی کھیلیں گے, ماں باپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا دل ٹوٹے گا بچے کا, جانے دو اس کو, چلو کھیل لے گی, خوش ہو جائے گی. یہ آپ نے اس کو جہنم کے راستے پر چلا دیا, اس کی غیرت کو آپ نے داؤں پر لگا دیا کہ یہ جب اس عمر کے اندر وہ باہر کھیلے گی تو پھر بڑے ہو کر اس کا کیا بنے گا, پھر وہ اس بری صحبت میں پڑھ کر پھر ماں باپ کی نافرمان بھی بچے ہو جاتے ہیں, پھر وہ ماں باپ کی بات نہیں مانتے. ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ابھی چھوٹے ہیں, بڑے ہوں گے تو سمجھا دیں گے. یہیں سے غلطی شروع ہو جاتی ہے, غلطی کی ابتدا یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. ہمیشہ اپنے بچوں کو برے ماحول سے بچائیے اور کتنا بھی وہ ضد کریں, آپ ان کو جائز نعمتیں جتنی آپ کی جیب اجازت دے آپ لا کے دیجیے, لیکن ان کو ہرگز بری صحبت میں نہ جانے دیجیے, چاہے وہ اپنے قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو. بعض خاندانوں میں ہوتا ہے کہ ایک خاندان دین پر آ گیا لیکن ان کے ساتھ رشتہ دار جو ہے وہ دین پر نہیں ہے اور بے پردگی اور بے حیائی میں مبتلا ہے. خصوصاً یہ بے پردگی جو ہے یہ بہت ہی بے غیرتی کا گناہ ہے. تو ایسے لوگوں کی محفل میں جانے سے بچنا چاہیے, ایسے گھر والوں کے پاس ان کے گھر میں جانے سے بھی حد الامکان بچنا چاہیے. بس رشتہ داری کا جو صلہ رحمی کا جو حد ہے کہ سال میں 6 مہینے میں ایک مرتبہ ان سے ملاقات کر لیں, چاہے کتنا ہی قریبی رشتہ ہو, بس اس کے علاوہ ان سے میل جول نہ رکھے, ورنہ ہم بھی برباد ہو سکتے ہیں اور ہمارے بچے, تو چونکہ بچے کچے ہوتے ہیں تو وہ اثر کو قبول کر لیتے ہیں جلدی اور گناہوں میں کشش ہوتی ہے اور شیطان بھی جو ہے وسوسے ڈالتا ہے, تو وہ گناہوں کے ماحول کو جلدی اس کا اثر قبول کر لیتے ہیں. پھر وہ بھی چاہیں گے کہ ہم بغیر آستین کی قمیضیں پہنیں, وہ بھی چاہیں گے کہ ہم چست کپڑے پہنیں, جینس پہنیں, ٹی شرٹ پہنیں, جیسے آج کل کی عورتیں کر رہی ہیں. کیا وجہ ہے؟ یہ سب غیروں کے طریقے ہیں, کیبل اور ٹی وی اور موبائل یہ اس کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں کہ دیکھ دیکھ کر ہماری عورتیں بھی للچانے لگی ہیں, ہمارے مرد بھی للچانے لگے ہیں کہ واہ کیسا اچھا لگ رہا ہے, کیسا اچھا لگ رہا ہے. اور یہ ظاہری چیزیں جو اچھی لگ رہی ہیں خدا تعالیٰ کے غضب کو مول لینے والی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ جب تک اہل اللہ سے صحیح اور مضبوط تعلق نہ ہو اور ان سے اصلاح و تزکیہ نفس کا صدق دل سے تعلق نہ ہو اور کثرت کے ساتھ ان کے پاس آنا جانا اور ان کے پاس وقت لگانا نہ ہو تو اس زمانے میں تو خاص طور سے اس گناہ سے بچنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر یہی سب باتیں, یہی سب اوصاف موجود ہوں تو انشاء اللہ تعالی نہ صرف یہ کہ نظر بچانا وہ آسان ہو جائے گا بلکہ لذیذ بھی ہو جائے گا, اور دل کو اپنے توڑنے کی ایک مشق ہو جائے گی اور اس پر ایک ملکہ حاصل ہو جائے گا کہ جہاں موقع ہوا تو یہ عرض کر رہا تھا کہ گھر سے باہر نکلیں تو بھائی جہاں شبہ بھی ہو, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں شبہ بھی ہو وہاں نظر کو احتیاط سے اٹھائیں. اب تو شبہ کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ معلوم ہے کہ گھر سے باہر نکلتے ہی جہاں ادھر اوپر دائیں دیکھا تو بے پردہ عورت, بائیں دیکھا بے پردہ عورت, سامنے دیکھو بے پردہ عورت, ہر طرف سے بے پردگی کا ایک سیلاب ہے. تو بھائی باہر نکلنے کے لیے طریقہ یہ فرمایا کہ جب باہر نکلنے کا ارادہ ہو تو خوب پکا ارادہ کرو کہ میں نے نظر اٹھانی ہی نہیں ہے, ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے بے ضرورت, بس اتنا دیکھنا ہے کہ مجھے راستہ صاف نظر آ جائے. اور اگر ڈرائیونگ کرنی ہے تو بھائی موٹروں سے بچنا ہے, گاڑیوں سے بچنا ہے, ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گاڑی کو دیکھو ڈرائیور کو نہ دیکھو, اور اگر بالفعل نظر پڑ بھی جائے تو اشتی پشتی نظر ڈالو, اور جو ہے اس کو پھر اپنے دل میں جواؤ نہیں, ڈرائیور کو مت جواؤ, دیکھو مت کہ کون ڈرائیو کر رہا ہے. اگر نظر اٹھا کے دیکھا, بعض لوگوں کو ہم سے شکایت ہوئی شروع میں کہ ہم جا رہے تھے گاڑی میں, آپ نے ہمیں ہم سلام کر رہے تھے, آپ دیکھتے تک نہیں ہیں. ہمارے وہاں گلشن میں ایک گھر والے تھے, وہ اکثر باہر بیٹھے رہتے تھے اپنے گیٹ کے باہر کرسی ڈال کے, تو میں جب نماز پڑھ کے آتا تھا گھر میں تو نظر نیچی کر کے چلا گیا, تو انہوں نے محلے بھر میں مشہور کیا ہوا تھا کہ انتہائی مغرور اور متکبر آدمی ہے کہ سلام بھی نہیں کرتا ہے. اب وہ گیٹ ان کا کھلا رہتا تھا اور باہر وہ بیٹھے رہتے تھے, اب ہم نے اگر ان کی طرف دیکھا تو گیٹ سے اندر گھر نظر آ رہا ہے, اگر ہماری نظر خراب ہو گئی تو پھر کیا ہوگا, کس کو کیسے پھر اپنے شیخ کو جواب دیں گے, کیا اپنے شیخ کے ساتھ رہنے کا ہمیں فائدہ ہوگا. لہٰذا ہم بھائی نظر نیچی کر کے چلے جاتے تھے, تو مجھے نہیں معلوم تھا, کافی عرصے بعد یہ معلوم ہوا کہ ان کو مجھ سے انتہائی شکایت ہے کہ یہ ہمیں دیکھتے بھی نہیں ہیں, سلام بھی نہیں کرتے. پھر ان کو جہاں تک ممکن تھا سمجھا دیا, پتہ نہیں ان کی بات سمجھ میں آئی یا نہ آئے, تو ان کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, ہمیں تو بھائی اللہ کو راضی کرنا ہے, پہلے اللہ کی رضا ہے, بعد میں مخلوق کو دیکھنا ہے کہ بھائی اگر اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ مخلوق راضی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اللہ ناراض ہو تو ہمیں مخلوق کو راضی نہیں کرنا ہے, چاہے ہمیں مخلوق کتنا ہی بد اخلاق کہے, کتنا ہی ہمیں برا بنائے, کیسا بھی ہمیں برا کہے, بدتمیز کہے, بد اخلاق کہے. میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو بد اخلاقی اللہ کو راضی کرنے کے لیے اختیار کی جائے, ایسی بد اخلاقی پر جو ہے کروڑوں خوش اخلاقیاں قربان ہو جائیں. تو ہمیں اللہ ہی کو راضی کرنا ہے, اللہ تعالی ہمیں نظر کی پوری پوری عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ان آلات کے استعمال کرنے والوں کے لیے جن کے پاس کمپیوٹر ہیں, کیبل لگے ہوئے ہیں, تو ان کے لیے تو بھائی بڑا یہ بس سمجھو کہ وہ سانپ ان کے ہاتھ میں ہے, سانپ. ہاں یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ماں باپ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بھولے بھالے ہیں. دیکھو بھائی ہر جوان ہر انسان کے اندر, ہر مرد کے اندر اپنی جنس کے خلاف جنس کے لیے کشش ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی, ہر جنس کے جو ہے وہ اس کے خلاف جنس جو ہوتا ہے اس کی کشش اللہ نے رکھی ہے. فطرت ہے انسان کی کہ عورت کو مرد کی کشش ہے, مرد کو عورت کی کشش رکھی ہے اللہ نے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہمارے دل میں خیال نہ آئے اور ہمارے دل میں شہوت کا تقاضا پیدا نہ ہو اور ہم برائی میں مبتلا نہ ہو, بجز اس کے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ مقاتلہ کریں, کہ نفس کی خواہش کا خون کر دیں, اس کو قتل کر دیں. مقابلہ نہیں کرنا, اس دفعہ تو مقاتلے کا معاملہ آ گیا ہے کہ یہ اسمارٹ فون جس کے ہاتھ میں ہو بس اس کو, اگر وہ نیک صحبت میں اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے پھر بھی شیطان اور اس سے تو خوف رکھنا ہی ہے. خواہ صاحب فرماتے ہیں نفس کا اجدہا دیکھ دلا ابھی مرا نہیں, غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں. کتنے بھی اللہ والے ہو جاؤ لیکن اپنے نفس پر بھروسہ مت کرنا, نفس پہ بھروسہ مت کرنا, یہ ایسا بچھو ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس الامارتم بالسوء, کہ یہ ہر وقت برائی کا حکم دیتا ہے, برائی کے تقاضے کرتا ہے. تو میرے مرشد فرماتے تھے بسو وزن پر ہے بچھو کے, یہ بچھو کی طرح ڈنک مارتا ہے کہ اپنے بڑے زوم میں مبتلا ہیں کہ میاں خانقاہی ٹوپی بھی لگی ہے اور داڑھی بھی ہے, لمبا کرتا بھی ہے, ٹخنے کھلے, ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا, ہم بڑے پہلوان ہیں تقوی کے باب میں, لیکن سیکنڈوں کے اندر جو ہے وہ شیطان جو ہے ایسا وار کرتا ہے اور نفس ایسا وار کرتا ہے کہ حیران ہوتا ہے کہ داڑھی اور ٹوپی کے باوجود میں گٹر لائن میں کیسے گر گیا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو ہر مرد کو بھی اور ہر عورت کو ہمارے مرشد کی یہ نصیحت ہے اس زمانے کی کہ اپنی نگاہوں کی ہم سختی سے حفاظت کریں, قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ہمارے متعلق ہیں جاننے والے, انہوں نے وہ بیچارے پورے خاندان کے اندر اکیلے ہیں, ایسے ایک نہیں ہیں, ہزاروں قصے ہیں کہ خاندان کا خاندان جو ہے, کئی ہمارے متعلقین ایسے ہیں جو مسلسل مجاہدہ کر رہی ہیں بچیاں ہماری, کہ پورے خاندان میں جو ہے وہ اس کے خلاف ہیں اور اس کو شرمندہ کرتے ہیں, ذلیل کرتے ہیں, اور یہی باتیں بناتے ہیں کہ تم کس زمانے کی باتیں کرتی ہو, اور تم کیا یہ تم کو تھوڑا یہ بھی کرنا چاہیے, تھوڑا وہ بھی کرنا چاہیے, طرح طرح سے اس کو ورغلاتے ہیں. میں یہی ان کو بتاتا رہتا ہوں کہ در حقیقت یہ سب سمجھتے ہیں کہ پردہ اللہ کا حکم ہے, پردہ کرنا چاہیے اور شریفوں کی طرح رہنا چاہیے, اور جانتے ہیں کہ ہم بے غیرتی کر رہے ہیں, شیطان کے طریقے پر چل رہے ہیں, لیکن آپ کو اس لیے دباتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک جو آ گئی ہے یہ ہمارے لیے حجت بن جائے گی کہ جب یہ کر رہی تھی پردہ تو تم کیوں نہیں کر رہی تھی, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ہماری لائن پہ آ جاؤ تاکہ ہمارے لیے حجت ختم ہو جائے, کہ بھائی سارے کے سارے مل کے شیطانی کام کریں. یہ ایک جو ہے ہمارے راستے کا کانٹا ہے, کسی طرح اس کانٹے کو بھی جو ہے نا ہٹا دو اپنے راستے سے تو تم جمی رہو. اللہ کا شکر ہے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ وہ خوب مجاہدہ کر رہے ہیں, روتے بھی ہیں اور غمگین بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ کیا ہی مبارک غم ہے, کیا ہی مبارک رونا ہے کہ وہ اپنے قدموں میں زلزلہ بھی نہیں پاتے, اپنے قدم ڈگمگا نہیں پاتے, لیکن اللہ کے راستے میں خوب چل رہے ہیں. غم آتا ہے, طبیعت کو غم آتا ہے اور روتے بھی ہیں وہ, لیکن جو ہے مجال ہے کہ جو ان کا قدم ڈگمگا جائے, وہ ہمت کے ساتھ چل رہی ہیں الحمدللہ, اور پورے خاندان سے ٹکر لیے ہوئے ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے بعض خاندانوں میں تھوڑی بہت تبدیلی بھی آ رہی ہے, ان کو احساس ہو گیا کہ واقعی ہم شیطانی راستے پر ہیں اور یہ حق راستے پر ہیں, لیکن وہ آئیں یا نہ آئیں راستے پہ ہمیں تو بھائی جمے رہنا ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے زمانے میں دنیا میں بھیجے گئے کہ جب کفر ہی کفر اور ظلمت ہی ظلمت تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے, اور تمام کفار اور مشرکین کیسی کیسی جہالتوں میں مبتلا تھے, اور اپنی یہاں تک کہ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے, مٹی ڈال دیتے تھے اوپر, ہم تو قبر بنا کے مردہ دفن کرتے ہیں, وہ تو براہ راست ان کے اوپر مٹی ڈال کے ان کو مار دیتے تھے, دفن کر دیتے تھے, گاڑ دیتے تھے زمین میں, گاڑا جاتا تھا ان کے زمین میں, اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا, کیسی بہیمیت تھی, کس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ یہ تو زمانہ ہی ایسا نہیں ہے, یہ کیسے زمانے میں آپ نے بھیج دیا کہ کوئی ماننے والا ہی نہیں, کوئی میرا حمایت ہی نہیں. کتنے برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا تکالیف اٹھا اٹھا کے جو ہے اللہ کا دین پھیلاتے رہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس معاشرے میں کیسے رہوں گا, میں نہیں چل سکتا ہوں. تو اسی طرح صحابہ نے کس قدر مجاہدات اور تکلیفیں اٹھائی ہیں, تو اس زمانے میں تو الحمدللہ سب لوگ اسلامی احکامات سے واقف ضرور ہیں. اب یہی سمجھاتے رہتے ہیں کہ یہ سب مکرے بنے ہوئے, مکرے مانی کہ یہ جانتے سب ہیں لیکن ایسا مکر کر رہے ہیں کہ جیسے ہم جانتے نہیں, کہ یہ تم کس زمانے کی بات کر رہی ہو پردے کا, کیسے ہم پردہ کریں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے, ارے تم پرانی ہو گئی, ارے تم زمین بھی پرانی ہو گئی, کروڑوں سال پرانی, تو تم کوئی دوسری زمین تلاش کر لو, تو یہ سب آسمان بھی پرانا ہو گیا, کروڑوں سال پرانا ہے, تم کوئی دوسرا آسمان تلاش کر لو, یہ سورج بھی پرانا ہو گیا, کروڑوں سال سے چمک رہا ہے, تم اس کو بھی چھوڑ دو, اس سے بھی فائدہ مت اٹھاؤ, اس گرمی سے تمہیں فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے, اگر تم دین اسلام کو پرانا کہتی ہو نعوذ باللہ تو تمہارا کوئی حق نہیں کہ اس سورج سے تم فائدہ اٹھاؤ, تمہارا کوئی حق نہیں کہ اس زمین سے تم فائدہ اٹھاؤ, تمہارا کوئی حق نہیں کہ آسمان سے تم فائدہ اٹھاؤ, تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم یہ میٹھا پانی پیو, تمہیں ایک گھونٹ بھی پانی پینے کا حق نہیں. ہاں کمزوری الگ بات ہے کہ انسان ایمان کمزور ہے, گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے, لیکن نادم ہے, شرمندہ ہے, پھر تم توبہ کرتے رہو, استغفار کرتے رہو اور اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے رہو. لیکن اگر تم نے یہ کہا کہ یہ سب چیزیں پرانی, یہ باتیں سب پرانی ہو گئی نعوذ باللہ, تو پھر تمہیں خدا کی قسم اس آسمان کا بھی حق نہیں, اس سورج کا بھی حق نہیں, نکل جاؤ کہ کوئی اور کائنات تلاش کرو, اگر کوئی اور کائنات اللہ کی کائنات کے سوا کوئی ہے, کوئی ایسا کونہ تلاش کرو جو اللہ کی قدرت سے باہر ہے, اللہ تعالی ہمیں اس جہالت سے بچائے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے ایسی جہالت کی باتوں سے کہ ہم نہ خود چلنا چاہتے ہیں، خود شیطانی کاموں میں ملوث ہیں اور دوسرے کے بھی قدموں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ایسے جاہل لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی محبت اور خشیت سے ہمارے قلوب کو اللہ تعالی رام کر دے، اللہ تعالی اپنی طاعت پر اللہ تعالی ہمیں مجبور کر دے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، کہ جب کر چلنا ہے اور اس زمانے کی باتیں بنانے والوں کی باتوں میں نہیں آنا ہے، اور وہ کھینچ رہے ہیں جہنم کی طرف، خود بھی چل رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ کھینچنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے قدموں کو استقامت عطا فرمائے، استقامت علی الدین عطا فرمائے، اور خدا تعالی ان کو بھی نیک سمجھ عطا فرمائے۔ تو نظر کی خوب سختی سے ہمیں حفاظت کرنی ہے، سارا جہاں خلاف ہو پروانہ چاہیے۔ اگر عورتیں کہتی ہیں دفتر ہیں، معاملات ہیں، اگر کہتی ہیں صاحب آپ ہمیں دیکھتے کیوں نہیں ہیں، تو کہہ دو ان کو کہ بھائی تمہیں دیکھنا میرے اللہ نے حرام کیا ہے۔ اپنے دل کو کہہ دو، سمجھا دو ان کو، زیادہ تبلیغ وبلیغ مت کرو، اس چکر میں بھی شیطان پھنسا دیتا ہے۔ بعض لوگ ہیں ایسے کہ وہ تبلیغ کرتے ہیں عورتوں کو، ایسی تبلیغ حرام ہے، نامحرموں کو تبلیغ جائز نہیں براہ راست اس طرح کرنا۔ پردے سے جس طرح دینی بیانات سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اس طرح سے تبلیغ ہوتی ہے۔ براہ راست ٹیلی فون کالیں کر کے بعض لوگ جو ہے باقاعدہ ان کو تبلیغ کے چکر میں اور جو ہے وہ شیطانی کام کر رہے ہیں۔ آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، دل کا زنا ہو رہا ہے، دل کے اندر حرام خیالات پکائے جا رہے ہیں، یہ تبلیغ، ایسی تبلیغ حرام ہے۔ تو بجائے اس کے بس اپنے آپ کو بچائے، تو یہ نہ سوچیں کہ یہ عورتیں کیا سوچیں گی کہ ہم کیسے بدتمیز ہیں، بد اخلاق ہیں۔ آپ بدتمیز بن جائیے ان کی نظر میں، لیکن اللہ کی نظر میں آپ تمیزدار ہو جائیے، تہذیب والے ہو جائیے، قیمتی ہو جائیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز اور مکرم وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تقوی کو اختیار کیجئے، اللہ کے نزدیک آپ محترم اور معزز ہو جائیے، اور مرنے کے بعد وہی کام آئیں گے۔ جو معزز ہوگا اس کو معزز کی طرح بلایا جائے گا۔ اللہ کے ہاں انہی لوگوں کی قیمت ہوگی جو پردے دار عورتیں ہیں اور جو پاکیزہ عورتیں ہیں اور شیطانی کاموں میں مبتلا نہیں ہیں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اللہ کے ہاں انہی کی قیمت ہوگی۔ پھر آج جو داڑیوں پر ہنس رہے ہیں، آج جو پردے پر ہنس رہے ہیں، آج جو برقعے پر ہنس رہے ہیں، کل وہ روئیں گے خدا نخواستہ۔ بہتر ہے کہ آج ہی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگ لیں اپنے گزشتہ اقوال کی اور افعال کی، اور شرعی پردے کو اپنائیں اور تمام اسلامی احکامات کو اپنائیں، تو انہی لوگوں کی عزت وہاں ہوگی۔ آج بھی ہم نے حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کی خاطر سے غم اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو گیا، اس سے خوش ہو گیا، اور میری رحمت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ تو جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے راضی ہو گئے اور اس سے خوش ہو گئے اور اپنی رحمت کو اس بندے پر واجب کر دیا۔ تو پھر عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں فلاں شخص سے راضی ہو گئے اور اس سے خوش ہو گئے اور اس کو اپنی رحمت کو اس کے لیے واجب کر دیا۔ پھر اہل تمام آسمان، جو عرش اعظم کے بعد جو آسمان ہوتا ہے، تمام کے تمام آسمان والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے راضی ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے خوش ہو گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اس کے لیے واجب کر دیا۔ یہاں تک کہ ساتوں آسمان کے اندر جتنی اللہ کے فرشتے ہیں، سب کے سب اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے راضی ہو گیا اور فلاں بندے سے خوش ہو گیا اور اس کو اپنی رحمت کو اس کے لیے واجب کر لیا۔ یہاں تک کہ یہ اعلان پوری زمین پر پھیل جاتا ہے اور مخلوق بھی ایسے شخص کی عزت اور اس کی محبت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ دیکھیے اللہ کو راضی کرنے کا یہ انجام اچھا ہے یا شیطانی کام کرنے کا اچھا ہے، بے پردگی اچھی ہے یا پردہ کرنا اچھا ہے۔ پردے سے عزت کے ساتھ اور عفت کے ساتھ اور عصمت کے ساتھ رہنا اچھا ہے، یا بازاری عورتوں کی طرح جینز اور ٹی شرٹیں پہن کر اور ٹائٹس پہن کر اور بے پردگی کر کر منہ کھول کے چلنا، یہ اچھا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور شرعی پردے کو ہر ہر مسلمان کے گھر میں رائج فرمائے، اور نظر کی سختی سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زین العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نظر بازی۔ افسوس ہے کہ مسلمان تو اپنے نبی کی بات کا ذرا بھی یقین نہ کریں، نعوذ باللہ من ذالک، اور کفار تک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر بات کا بالکل 100% یقین ہوتا تھا۔ ایک عبی بن خلف منافق تھا، دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ اس نے انتہائی گستاخ تھا، بدتمیز تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت گستاخیاں کیا کرتا تھا۔ ایک دن کہنے لگا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اسے بہت کچھ کھلاتا پلاتا ہوں، موٹا تازہ ہو رہا ہے، اور اس نیت سے پالا ہے کہ اس پر بیٹھ کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ اس دن کے بعد جب وہ ایک غزوے کے اندر آیا اور آمنا سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑھ کر چاہا کہ اس کو قتل کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور ایک صحابی کے ہاتھ سے نیزہ لے کر اس کو مارا، جس کی وجہ سے اس کے گردن پہ ہلکا سا خراش آ گیا۔ یہ واقعہ پورا حدیث پاک کا شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ اس خراش کا یہ اثر ہوا کہ بھینسے کی طرح ٹکراتا تھا اور اس کی آواز بالکل عجیب و غریب خوفناک ہو گئی، اور ادھر سے ادھر بھاگتا پھرتا تھا وحشت سے، اور ابو جہل نے اور بڑے بڑے سرداروں نے اس کو شرم دلائی کہ اتنی معمولی سی زخم پہ اس قدر تو کیوں پریشان ہے، کیوں اس قدر تشویش میں ہے؟ تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم یہ کس کی مار ہے، یہ محمد کی مار ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور کہا کہ خدا کی قسم یہ خراش تو ہے لیکن یقیناً میں اس خراش سے مر جاؤں گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ ایک دن میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ لہذا اس کو اتنا یقین ہوا کہ اس خوف کے مارے، خراش کے مارے آخر وہ مر گیا۔ دیکھیں ایک کافر کو کتنا یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا، اور افسوس ہے کتنے دکھ کا مقام ہے کہ آج ہم مسلمان اپنی سنت پر، اپنے نبی کی سنت پر، اپنے اسلام پر عمل کرنے پہ شرماتے ہیں، جبکہ یہ تمام کام اسلام نے ہماری عزت کے لیے، ہمارے شرف کے لیے، ہماری عصمت کے لیے تمام احکامات لاگو کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بنائے ہیں، ہم اپنے فائدے کو چھوڑ کر شیطانی کاموں میں لگ کر اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں، اور وجہ یہی ہے اس کی بنیادی کہ ہم نے نیک صحبتوں کے بجائے شیطانی صحبتوں کو اختیار کیا ہوا ہے، اور شیطانی صحبت کی اب ضرورت بھی اتنی نہیں رہی، اب تو یہ شیطانی کام ہاتھوں کے اندر ہو رہا ہے، ہاتھوں کے اندر اسمارٹ فون، گھروں کے اندر کیبل لگے ہوئے ہیں، اسٹڈی کے بہانے، کاروبار کے بہانے استعمال ہو رہا ہے، لیکن ہر وقت دنیا میں کون دیکھ رہا ہے؟ نہ شیخ دیکھ رہا ہے، نہ ماں باپ دیکھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ایک دن ان کاموں کا ہمیں اگر نہ چھوڑا تو بہت زبردست نقصان ہوگا، اور پھر خون کے آنسو بھی رولو گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کتنی جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر کم از کم کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا تو ہم کہتے کہ بھائی تم نے کچھ دیکھ کے اس کو لیا ہے، لیکن خدا کی قسم اس سے دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، دنیا برباد ہو رہی ہے، آخرت کے تو کام کے بھی نہ رہے۔ سنبھل کر رکھ قدم اے دل، بہار حسن فانی میں ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہرے جوانی میں۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ جوانیاں برباد ہو رہی ہیں، شادی کے قابل نہیں رہے، بے اولادی ہو رہی ہے، اور اولاد ہو رہی ہے تو معذور پیدا ہو رہی ہے، اور طرح طرح کی پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں الگ آ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل کے ناخن عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، قلب سلیم عطا فرمائے۔ نظر بازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا ہے نظر بازی پر، اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم بجائے بد دعائیں لینے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لیں، کہ نیک کام کرنے والوں کے لیے کیسی کیسی دعائیں ہیں، کیسی کیسی بشارتیں ہیں، اور ایک دن تو دنیا سے جانا ہی ہے، پھر انہی ملاؤں کی وہاں قدر ہوگی، جن پہ آج ہنستے ہو ان کا اعزاز و انہی ملاؤں کا اعزاز و اکرام ہوگا، پھر تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے، انگلیاں اپنی دانتوں میں دباتے رہو گے کہ کاش ہم بھی عمل کر لیتے، کاش کاش کرتے رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں اسی دنیا کے اندر اپنے اسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اپنی شریعت کے پورا اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھائی دل کی بھی حفاظت کرنی ہے کہ دل میں بھی نامحرموں کا خیال بالکل نہ ہو، نہ کوئی راہ پا جائے، نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا اپنے احمد ہر دم پاس باں رہنا۔ دل کی نگرانی بہت بڑا عمل ہے، یہ قلندرانہ عمل ہے، یہ قلندر لوگوں کا کام ہے کہ وہ ہر وقت اپنے دل کی نگرانی رکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر بھی بیٹھنا پسند نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے میرے نفس میں عجب کا خدشہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے اس کو بھی سواری کے لیے استعمال نہیں کیا۔ تو یہ دل کی نگرانی بڑا قلندرانہ عمل ہے. قلندر وہ طبقہ ہے اولیاء اللہ کا جو ہر وقت اپنے دل کا زاویہ قائمہ اللہ تعالیٰ سے جوڑے رکھتا ہے، زاویہ قائمہ پر تعلق ان کا قائم رہتا ہے، اور ایک لمحہ بھی خدا تعالیٰ سے وہ لوگ غفلت نہیں کرتے. تو میرے عزیزوں، جس کا تعلق اس درجے کا اللہ تعالیٰ سے ہو جائے کہ ہر سانس ہر لمحہ وہ یہ خیال رکھے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، شاید کہ نگاہ کنت تو آگاہ نہ باشی، غافل از غافل از یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نہ باشی، شاید کہ نگاہ کنت تو آگاہ نہ باشی، کہ ایسا نہ ہو کہ تو گناہوں میں مبتلا ہو، خدا تعالیٰ سے غفلت ہو، اللہ تعالیٰ کی نظر تو تجھ پر ہو، وہ تجھ کو کچھ نوازنا چاہتے ہوں لیکن تو گناہوں میں اور غفلتوں میں پڑا ہوا ہو، شاہ کی نظر سے تو غافل ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے بھی حفاظت فرمائے. تو یہ قلندر اولیاء اللہ کا وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جو اپنے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بالکل زاویہ قائمہ پر رکھتے ہیں، اور ایک ذرہ برابر خدا تعالیٰ سے غفلت ان کے لیے سارے جہان کے مثل بیابان ہو جانا ہوتا ہے، اور اپنے گلشن قرب میں تباہی ان کو آتی معلوم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور بڑے بڑے گناہوں سے بھی اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی ہر گناہ سے بچنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، علیہ الصلاة والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم يا كريم يا كريم يا حليم يا كريم يا واسع المغفرة. اے اللہ، آج تک کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، تمام غفلتوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ اے اللہ، ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ، 100% نیکی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، شریعت پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہماری مدد فرما، نفس و شیطان کے جال جگہ جگہ بچھے ہیں اے اللہ، لیکن اگر آپ ہماری مدد کو آ جائیں پھر یہ نفس و شیطان کے کروڑوں کروڑوں جال بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اے اللہ، ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ، ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. انعام یافتہ لوگوں کا راستہ عطا فرما دیجئے. شیطانی راستوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، گمراہیوں سے حفاظت فرمائیے. یہ موبائلوں کے ذریعے اور یہ میڈیا کے ذریعے عقائد کو خراب کرنے کا ایک بہت بڑی خطرناک مہم چلی ہوئی ہے، جو گناہوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں اور بہت سی عجیب عجیب باتیں اس میں آ رہی ہیں، اور چوروں نے، میرے مرشد فرماتے تھے، چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں کہ داڑیاں رکھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور پروفیسر اور ڈاکٹر آج دین سکھا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم علماء سے دین سیکھیں، مستند علماء سے دین سیکھیں، آج پروفیسروں سے، ڈاکٹروں سے، انجینئروں سے دین سیکھا جا رہا ہے. اور ان سے انجینئرنگ سے تو انجینئری سیکھی جا سکتی ہے، اور ڈاکٹروں سے ڈاکٹری سیکھی جا سکتی ہے، پروفیسروں سے تو پروفیسری سیکھی جا سکتی ہے، اور دین تو وہی علماء سے ہی سیکھا جا سکتا ہے. آج عجیب عجیب قسم کے پیغامات اس میں آتے ہیں جو نہ جس کا وجود نہ قرآن پاک میں ہے نہ حدیث پاک میں ہے. جھوٹی اور گڑی ہوئی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، اتنی مرتبہ یہ پڑھو تو یہ ہوگا، اتنی مرتبہ یہ پڑھو تو یہ ہوگا، اور عجیب و غریب باتیں کہ فلاں چیز کا وجود نہیں، فلاں چیز کا وجود نہیں، جس کی تحقیق اور تصدیق قرآن پاک کر رہا ہے براہ راست ان کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن تو پڑھا ہی نہیں. ہم قرآن کو پڑھ بھی لیتے ہیں تو اس کو سمجھتے کہاں ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی بھی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ، جہنم میں جانے سے ہماری سب کی پوری امت کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ، پوری امت کو جنتی اعمال کی توفیق نصیب فرما دیجئے، جنت کا فیصلہ فرما دیجئے، بے حساب مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ، تمام بنی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کی بے مغفرت بے حساب کا فیصلہ فرما دیجئے. اے اللہ، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے. اور اے اللہ، جن کے جو بھی مقاصد حسن آئیں، اول تو اے اللہ ہمارے مقاصد کو حسنہ بنا دیجئے. ہم نے عجیب عجیب مقاصد بنا رکھے ہیں، دنیا داری کے مقاصد، شان و شوکت کے مقاصد اور کیا کیا مقاصد ہمارے ہیں، ایک مقصد اگر اس میں کمزوری ہے تو وہ آخرت میں کمزوری ہے. اے اللہ ہمارے مقاصد کو حسنہ بنا دیجئے اور ان میں ہمیں بامراد فرما دیجئے. اور اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی حاجت ہو، اے اللہ اپنے کرم سے اس کی حاجت کو پورا فرما دیجئے. جن کے رشتے نہیں آئے ان بچوں کے، اللہ بچوں کے بچیوں کے نیک اور صالح رشتے عطا فرما دیجئے. نیک آدمی ہی عورت کو خوش رکھ سکتا ہے، نیک عورت ہی آدمی کو خوش رکھ، مرد کو خوش رکھ سکتی ہے. اس کے علاوہ دنیا داری کے جتنے طریقے ہیں سب کے سب فیل ہیں، سب کے سب پریشانی کے راستے ہیں، جھگڑوں کے راستے ہیں. صرف دیندار ہی لوگ آپس میں آرام سے رہ سکتے ہیں، محبت سے رہ سکتے ہیں. اس لیے اللہ ہمیں دیندار اور نیک رشتے عطا فرما دیجیے. اور ہم نیک بنیں گے تبھی نیک رشتے ہمیں ڈھونڈیں گے. اگر ہم بدماشی کے راستوں پر چلیں گے تو ہمارے پاس نیک رشتے نہیں آئیں گے، بلکہ اونگے بونگے رشتے آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما. اور جن بچیوں کے رشتے نہیں آئے ان کو اللہ نیک صالح رشتے عطا فرما. جن کے اولاد نہیں اللہ پاک ان کو نیک صالح اولاد سے نواز دے. اور اللہ جن کی اولاد ہے اس کو نیک صالح بنا دے، اللہ والا بنا دے، ہم کو بھی اللہ والا بنا دے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ والا بنا دے، اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ والا بنا دے. اور اے اللہ ہمارے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما، درجات قرب بے انتہا عطا فرما، اور اللہ ان کی قبور کو نور سے منور فرما، اور ساعتن فساعتن متصاعدن متزائدن درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اور میرے موجودہ مرشد ثالث قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما، اور آپ کو خوب صحت اور عافیت عطا فرما، اور آپ کے خاندان والوں کو، اہل دولت قدا کو، اور تمام احباب اور خدام کو، اور تمام متعلقین کو یا اللہ خوب خوب صحت سے نوازیے. خصوصاً اس مہلک بیماری کو اللہ جلد از جلد اس امت سے رفع فرما دیجئے، اور اللہ اللہ اس سے پوری پوری ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، ہر مہلک بیماری سے حفاظت فرما دیجئے، ہر پریشانی آفت اور مصیبت سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. جس بھائی بہن کے دل میں جو تشویش ہو، کوئی پریشانی ہو، اللہ اپنے فضل سے، اپنے خاص فضل و کرم سے اللہ اس کی پریشانی کو، اس کی تشویش کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے. اے مالک کریم جو نہیں مانگا، مانگنا چاہیے تھا، ہمارے لیے مفید تھا. اے اللہ ہم تو اپنے نقصان کے ہی سودے تجویز کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے بندوں سے بے پناہ رحمت کرتے ہیں. اے اللہ بے پناہ رحمت کرتے ہیں، آپ کی رحمت اپنے بندوں کو ڈھونڈتی ہے. اے اللہ ہم آپ کو اس رحمت کا واسطہ دیتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے مفید فیصلے فرما دیجئے، وہ فیصلے جو ہمارے لیے مفید ہوں، ہمارے لیے نافع ہوں. اے اللہ وہ ہمیں نعمتیں بھی عطا فرما دیجئے، دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرما دیجئے، دونوں جہان کی نعمتوں سے اللہ مالا مال فرما دیجئے. مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. اے اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور روزہ بھی ہے، اور اے اللہ آپ نے تو اس قدر قدر فرمائی ہے اپنے بندوں کی دعاؤں کی، کیا آپ نے فرشتوں کو حکم فرما دیا کہ میری تسبیح اور تقدیس اور تمجید چھوڑ دو، میرے بندوں کی دعاؤں پر آمین کہو. یہ علامت ہے زبردست کہ آپ دعاؤں کو قبول فرمانا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارے دربار آپ کے دربار میں ہمارے ہاتھ پھیلے ہیں. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، کسی بھلائی سے محروم نہ فرمائیے، اور ہر بھلائی اور خیر ہماری جھولی میں عطا فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.